أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے ایمان کا مرکز اور محور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق اور اتباع حقیقتاً ایمان ہے. یہ تعلق اگر مضبوط ہے تو ایمان کامل ہے، اور اگر یہ تعلق کمزور ہے تو ایمان ناقص یا نامکمل ہے، اور اگر یہ تعلق ٹوٹ گیا ہے تو ایمان ختم ہو گیا ہے یا ختم ہوتا جا رہا ہے. اسی نسبت اور تعلق ایمان کو بیان کرتے ہوئے سورہ آل عراف آیت نمبر 157 میں فرمان الہی ہے، ترجمہ: پس جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم و توقیر کریں گے اور ان کے دین کی مدد کریں گے اور اس نور قرآن پاک کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. پس دین، ایمان، علم، عمل، دعوت، تبلیغ، الغرض پورے دین کا مرکز و محور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ہماری پوری دینی زندگی انہی کے گرد گھومتی ہے. محور کی پہچان کے لیے قرآن آیات. قرآن پاک سورہ النحل آیت نمبر 125 میں فرمان الہی ہے: ادعو الہ سبیلی ربک بالحکمتی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے. یہاں ایک نقطہ سمجھایا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ کہنے کو تو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، اے محبوب، لوگوں کو رب کی طرف بلاؤ اور رب کا راستہ دکھاؤ. لیکن رب تعالیٰ نے اس طریقے سے بات نہیں کی، بلکہ اپنے ربوبیت کی بات اپنے محبوب کی نسبت کے حوالے سے کی. گویا یوں فرمایا کہ اے محبوب، لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، انہیں میری پہچان کراؤ، لیکن انہیں میری پہچان اپنے رب ہونے کے ناطے سے کراؤ، انہیں میری پہچان اپنا رب ہونے کے ناطے سے کہ وہ میرا رب ہے، یعنی انہیں میری طرف بلاؤ لیکن اس طرح کہ تیرے ذریعے مجھ تک پہنچے. میری نسبت تیری نسبت سے اور میری بندگی انہیں تیرے اتباع کے ذریعے سے ملے، یہ میرے بنے لیکن اس طرح کہ پہلے تیرے بنے، یعنی جو مصطفیٰ کا رب ہے وہی پوری کائنات کا رب ہے. لہذا یہ نقطہ ذہن نشین کر لیا جائے کہ باری تعالیٰ کی معرفت اور اس تک رسائی نسبت رسالت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اگر کوئی شخص نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ محض گمان باطل ہے، نفس کا دھوکہ ہے، شیطان کا فریب ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، سورہ المائدہ آیت نمبر 67: اے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سارا لوگوں کو پہنچا دو. اللہ تعالیٰ سمدیت کا مالک ہے، بے نیاز ہے، اسے تیرے یا میرے کے لفظ نے رب نہیں بنایا. یہ کارخانہ قدرت اس کی ربوبیت اور الوہیت کی منہ بولتی شہادت ہے. بات یہ ہے کہ مقصود رب ہے، لیکن اس تک رسائی کا واحد راستہ ذات مصطفیٰ ہے، اور اس کی سیڑھی اتباع رسول ہے، یعنی منزل رب ہے، اس تک پہنچنے کا واحد راستہ اس کا محبوب، عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. پھر فرمایا کہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ کامیابی کے لوگوں کا مقدر ہے، صاف طور پر بتا دیا گیا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 157 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بس جو لوگ اس پر عزیز رسول پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کے دین کی مدد اور نصرت کریں گے، اور اس نور کی یعنی قرآن پاک کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اترا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. مجھے بالا آیات کریمہ کی روشنی میں ایمان کے چار بنیادی تقاضے بیان کیے گئے ہیں. ایمان کے چار بنیادی تقاضے: نمبر 1، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. نمبر 2، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حد سے زیادہ بڑھ کر تعظیم کرنا اور ادب کرنا. نمبر 3، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنا، یعنی آپ کی اتباع کرنا، آپ کے نقش قدم پر چلنا. نمبر 4، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کرنا. اب ان چاروں کو باری باری سے ہم ڈیٹیل میں ان چاروں پر بات کریں گے. پہلا عنصر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ محبت قائم کرنا ہی در حقیقت آپ پر ایمان لانا ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ترجمہ: اور تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کی اولاد، والدین اور تمام انسانوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. صحیح بخاری، کتاب الایمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاوت ایمان کی سب سے پہلی شرط یہ رکھی ہے، انسان کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. صحیح بخاری، کتاب الایمان. نمبر دوسرا عنصر، نمبر 2، حد سے بڑھ کر ادب اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن پاک میں آپ کی تعظیم کے لیے تو عزرو کا لفظ استعمال ہو، جس کے معنی حد سے بڑھ کر تعظیم کرنا. تو عزرو، قرآن پاک سورہ فتح آیت نمبر 9 میں فرمانے الہی ہے: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرو، اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے. سورہ الحجرات آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے کسی معاملے میں سبقت نہ کرو. سورہ نور آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے ایمان والو، تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی مثل نہ قرار دیا کرو. سورہ الحجرات آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے ایمان والو، اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کرو، اور ان سے اس طرح زور سے نہ بولو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. نمبر 3، تیسرا عنصر، نصرت دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ مشن کی خدمت کو قرآنی اصطلاح میں نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں ہر وہ کوشش جو کلمۃ اللہ کو بلند کرنے کے لیے کی جائے وہ نصرت رسول میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین حق کو تمام ادیان عالم پر غالب فرمایا ہے. اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمام ادیان پر فائق کرنا تھا، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے 2 پہلو بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1، دین اسلام کی ظاہری شوکت اور سیاسی تمکنت کے تحفظ کا پہلو. نمبر 2، دین اسلام کے علمی، اخلاقی اور روحانی اقدار کے تحفظ کا پہلو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد امت مسلمہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور نیابت 2 طرح سے عطا کی گئی. نمبر 1، ظاہری خلافت، اسلام کی مادی، سیاسی اور ظاہری شان و شوکت اور عظمت و تمکنت کے تحفظ اور فروغ کی جدوجہد ظاہری خلافت ہے. باطنی خلافت، نمبر 2، اسلام کی علمی، مذہبی اور روحانی زندگی کی احیاء و تجدید و تحفظ کی جدوجہد باطنی خلافت ہے۔ اپنی جان و مال و ممکنہ مسائل اور ذرائع اور علم و عمل کی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ہمتن مستعد رہنا ہی حقیقی تبلیغ اور حقیقی جہاد ہے۔ چنانچہ غلبہ دین حق کی بحالی، اسلام کی عظمت اور سربلندی، سامراجی منافقانہ اور یزیدی قوتوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا اور ان کے خلاف جہاد کرنا ہی ایمان بالرسالت کا تیسرا عنصر ہے، یہی نصرت دین کہلاتا ہے۔ قرآن پاک سورۃ توبہ آیت نمبر 20 میں فرمان الہی ہے، ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرتے رہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں درجے کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں اور وہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ چوتھا عنصر: کامل اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتباع کا مطلب نقش قدم پر چلنا، اطاعت حکم کی جاتی ہے، اتباع نقش قدم کا۔ اطاعت اور اتباع رسول ایمان کا آخری اور تکمیلی تقاضا ہے، ایمان کا آخری اور تکمیلی تقاضا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انفال آیت نمبر 20، ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو اور نبی کے نقش قدم پر چلو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ نور آیت نمبر 54 میں ارشاد الہی ہے: اگر تم اس رسول پاک کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جس نے رسول پاک کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں فرمانے الہی ہے: اے حبیب، آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکمل غلامی، اطاعت اور اتباع کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی تمام خواہشات کو میری تعلیم کے تابع نہ کر دے۔ الغرض، یہ چاروں عناصر لازم و ملزوم ہیں اور ان کی بیک وقت موجودگی میں ہی ایمان کی عافیت اور ضمانت ہے۔ دین و ایمان کا مرکز و محور حضور پاک کی ذات اقدس ہے۔ اس تصور کو سورہ اخلاص میں بڑے اچھوتے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ اخلاص: اے حبیب، فرما دیجیے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس سورہ کا پورا مضمون ہی توحید کے بیان پر مشتمل ہے۔ اب پہلی آیت کو لیتے ہیں، فرمایا: اے محبوب، فرما دیجیے، وہ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ یہاں دیکھیے کہ توحید تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان کا نام ہے۔ اس کا مضمون واقعتاً لفظ کل سے شروع ہوتا ہے، یا هو اللہ الاحد سے، یقیناً هو اللہ الاحد سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں کل کا اضافہ کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب جانا کہ وہ جانا اور پہچانا جائے تو ایک باخبر پیدا فرمایا، اسے اپنا راز دیا، اسے اپنی معرفت کی پہچان دی اور فرمایا کہ اب تو بے خبروں میں جا اور ان کو میری خبر دے۔ سورۃ جمعہ آیت نمبر 2 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، وہی تو ہے جس نے عرب کے ان پڑھ لوگوں میں انہی ہی کی قوم میں سے ایک رسول بھیجا۔ رسول کا آ کر بے خبروں کو خبر دینا توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تک مخبر کا واسطہ درمیان میں نہ ہو، مضمون توحید میرے بے خبر بندوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے توحید کا مضمون بعد میں ہوگا اور کل کا مضمون جو عنوان رسالت سے پہلے لایا جائے گا، تاکہ بے خبروں کو پتہ چل سکے کہ مجھ تک رسائی کا واحد زینہ، واحد ذریعہ میرا یہ رسول ہے جس نے آ کر تمہیں میری یہ خبر دی ہے. اب یہ کتنی بے عقلی اور نادانی, ظلم اور زیادتی کی بات ہے کہ انسان رسول پاک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کی وحدانیت اور لا شریک ہونا, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور لا شریک ہونا جانے, اور پھر اللہ کو مانگنے لگے, اللہ کو ماننے لگے. رسول سے جان کر اللہ کو مانا, بعد ازاں یہ کہتا پھرا کہ ہم تو صرف اللہ کو مانتے ہیں, نبی کا وسیلہ کوئی چیز نہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے خبر دینے والے کا دامن تھامنا ہوگا. ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے؟ ہمیں کس نے بتایا کہ وہ بے نیاز ہے؟ ہمیں کس نے بتایا کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں؟ اللہ تعالیٰ واسطے کا محتاج نہیں, یہ محتاجی ساری کی ساری ہماری ہے. جو وہ بے نیاز ہے, ہم سے بات کرتے وقت اپنے محبوب کو درمیان میں واسطہ بناتا ہے, تو ہم جو عاجز و گناہ گار ہیں اس سے ہم کلام ہوتے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کیوں کر بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ عبادت کا مرکز اور محور بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جب نماز کا وقت آیا, اقیم الصلاۃ, قائم کرو نماز, تو صحابہ نے حضور پاک سے پوچھا ہم کس طرح نماز قائم کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جس طرح مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھو. صحیح بخاری, کتاب الاذان. یعنی کسی الجھن میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں, جیسے میں کروں ویسے کرتے جاؤں, جو میں پڑھتا ہوں تم بھی پڑھتے جاؤ. زکوٰۃ, روزہ, حج اور دیگر دینی اعمال کا بھی یہی طریقہ ہے. یعنی تمام تر تفصیلات عبادات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ ہیں, انہیں نے تعلیم دی, انہیں نے سب کچھ سکھایا, انہیں نے سب کچھ بتایا. یعنی مکمل اطاعت, مکمل اتباع, انہیں کی وجہ سے ہم سب کچھ سیکھے. صحابہ کرام کا حضور پاک کی نسبت سے ہر شے کو پہچاننا. ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر آئے, طواف کیا اور حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. اس سے فرمانے لگے, ترجمہ, بے شک تو ایک پتھر ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. اگر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. یہ کلمات ادا کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور عرض کیا, حضرت سفر کی نماز کے بارے میں قرآن پاک میں تو کوئی تفصیل ملتی نہیں, کیسے پڑھوں؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا, بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف معبود فرمایا جبکہ ہم کچھ نہیں جانتے تھے. ہم تو اسی طرح کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس لیے تمام عبادات اپنی جگہ درست ہیں, لیکن ایمان فی الحقیقت اس صورت میں مضبوط ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت والا تعلق قائم کیا جائے, اور ہمارا ہر عمل اتباع رسول کی منہ بولتی تصویر ہو. بس اگر مرکز و محور کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا تو پھر ایمان بھی کامل ہو جائے گا اور اعمال عبادات بھی با مقصد اور با مراد ہو جائیں گی. صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار و مشرکین نے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو جاسوس بنا کر بھیجا تھا. اس وقت تک عروہ بن مسعود ایمان نہیں لائے تھے, کفار و مشرکین کی طرف سے جاسوس تھے. اور کیا کس لیے بھیجا تھا؟ حضور پاک کے ساتھ آنے والے صحابہ کا جائزہ لے کر آؤ کہ ان کے لشکر کی کیا پوزیشن ہے. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کی جائے قیام کی طرف گیا اور دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور تقریباً 1500 صحابہ کرام قطار در قطار حضور پاک کے گرد اس طرح جھرمٹ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح شمع کے پروانے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا, ترجمہ, جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام وضو کے پانی پر ٹوٹ پڑتے ہیں, تو یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ اب یہ آپس میں لڑ پڑیں گے. صحیح بخاری جلد اول صفحہ 379. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن और नाक की रतूबत सहाबा कराम अपने हाथों पर लेते हैं और अपने चेहरे पर मल लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक को कभी ज़मीन पर नहीं गिरने देते। हज़रत अरवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे फरमाते हैं, तर्जमा, और जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुक्म फरमाते हैं तो तामील में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 आयत नंबर 379। अरवा बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मज़ीद फरमाते हैं, जब आका गुफ्तगू फरमाते तो सहाबा कराम अपनी आवाज़ों को पस्त कर लेते, गोया उनकी ज़ुबानें दब गई हैं। सही बुखारी जिल्द 1 आयत हदीस नंबर 379। ये बातें अरवा बिन मसूद उस वक़्त कह रहे हैं जब वो दुश्मन के जासूस थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाद में मुसलमान हो गए थे। अरवा बिन मसूद आगे फरमाते हैं, और वह सहाबा कराम आपकी तरफ अदब और तादीम के पेश नज़र निगाह भर कर नहीं देखते। ये सब कुछ बयान करने के बाद अरवा बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने साथियों को मुखातिब करके कहते हैं, खुदा की कसम मुझे बादशाहों के दरबार में जाने का इत्तफाक हुआ है, और मैंने कैसर और कसरा और नजाशी के दरबार भी देखे हैं। खुदा की कसम मैंने हरगिज़ किसी बादशाह को नहीं देखा कि उसके असहाब उसकी इतनी तज़ीम करते हों जितनी तज़ीम असहाब मोहम्मद सल्लम की करते हैं। सही बुखारी जिल्द 1 हदीस नंबर 379। तारीख़ इस्लाम को सामने रखते हुए इस्लाम दुश्मन ताकतों ख़ासतौर से यहूद और नसारा और फरंगियों ने इस बात को जान लिया था कि सहाबा कराम की ताकत और कुरान के नाकाबले शिकस्त होने की वजह उनकी इबादत और रियाजत नहीं थी। वो नाकाबले शिकस्त और नाकाबले तस्खीर इसलिए बन गए थे कि वो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, उनकी तादीम, उनके अदब व एहतराम और उनकी इत्तबा में हद से गुज़र गए थे। इसके बाद दुश्मनान दीन व मिल्लत ने महसूस कर लिया कि अगर आज उम्मत मुस्लिमा को शिकस्त से दोचार करना है तो इसकी फ़कत एक सूरत है, वो ये कि इनके सीनों से अदब व तादीम रसूल, इत्तबा रसूल व इश्क रसूल को निकाल दिया जाए और इन्हें सिर्फ नमाजों, रोज़ों और हज व ज़कात के मसाइल में उलझा कर रख दिया जाए, लेकिन इन सब की रूह और महवर को फरामोश करा दिया जाए। जब रूह ही नहीं रहेगी तो सब कुछ खोखला हो जाएगा। जब इंसान पर मौत वारिद होती है तो इसके जिस्म से आँख, नाक, कान वगैरह अलग नहीं होते, बस रूह निकल जाती है। ऐसे इंसान को मुर्दा कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी सारी इबादत और अमाल कायम रहें, लेकिन मोहब्बत और इत्तबाए रसूल और तादीम रसूल का अंतर निकल जाए तो ईमान मर जाता है। आज भी अमाल इबादत बददस्तूर हो रहे हैं, नमाज, रोज़े, ज़कात, हज, तबलीग सब कुछ हो रहा है, लेकिन इत्तबाए रसूल नहीं रहा, मोहब्बत रसूल और अदब रसूल नहीं रहा। तो अगर इत्तबाए रसूल नहीं है, मोहब्बत रसूल नहीं है, अदब रसूल से खाली है, तो ये महज बेरू इबादत और इमाल के मुर्दा लाशें हैं जो हम अपने कंधों पर उठाए फिरते हैं। सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 में फरमाने इलाही है, ए हबीब आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तो अल्लाह से मोहब्बत के लिए भी इत्तबाए रसूल की ज़रूरत है, यानी अल्लाह का मुहिब बनना भी हज़रत पाक की इत्तबा के बग़ैर मुमकिन नहीं। गोया अल्लाह की मोहब्बत और महबूबियत दोनों में मरकज़ और महवर हज़रत पाक की ज़ाते ग्रामी ही है। अगर उम्मत मुस्लिमा फिर से अजमत रफ्ता की तरफ पलटना चाहती है तो इसे फिर से मरकज़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पलटना होगा। जब हज़रत पाक उनकी ज़ात अक़दस के साथ इस उम्मत के तमाम अफराद का बिलमूम और नौजवानों का बिलखसूस इत्तबा, मोहब्बत और तज़ीम, अदब और इश्क वाला ताल्लुक इस्तवार हो जाएगा तो हर साहिब दिल सिर्फ और सिर्फ नबी करीम से ही इश्क करने लगेगा। उस वक्त उम्मत की बिगड़ी हुई तकदीर संवरनी शुरू हो जाएगी और ये कौम पहले की तरह नाकाबले शिकस्त और नाकाबले तस्खीर बन जाएगी। और फिर दुनिया की तमाम बातिल ताकूती और साम्राज्य ताकतें मिलकर भी इसको नीचा ना दिखा सकेंगी, उसे जेर ना कर सकेंगी। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन होगा जब कौम अपने मरकज़ और महबर की तरफ पलट आए। याद रखें, हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आपका अदम, आपका अदब, आपकी ताज़ीम, आपका इत्तबा ही वो नुस्खाए कीमिया है जो उम्मत के मर्ज़ गहन का इलाज है। ये नुस्खा हर दौर की तरह आज भी कारामद है और क़यामत तक कामयाब रहेगा। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी मोहब्बत का मरकज़ और महबर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को समझते थे। उनका हर अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्शे कदम की पैरवी था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद दर्जा तादीम और गायत दर्जा तकरीम किया करते थे। चूँकि मरकज़ व महबर हज़रत पाक की ज़ात ग्रामी थी, इसलिए हर जहत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना रब्त और ताल्लुक इतना गहरा इस्तेमाल करते थे कि इसकी हद ना रहती थी। वो जानते थे कि हज़रत पाक उनकी ज़ात अक़दस के साथ जिस कदर मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुक़ होगा, उसी कदर ईमान भी मजबूत और मुस्तकिम होता चला जाएगा। अतात हुक्म की इत्तबा नक्श कदम का किया, यही बात सहाबा कराम की कामयाबी का बाइस थी। और अगर हमें ये बात समझ आए तो यही बात हमारे लिए कामयाबी का बाइस होगी। अतात अल्लाह की, इत्तबा नबी का। हम इस बात को ना समझ सके, बस ये वो राज था जिसे सहाबा कराम समझ गए थे और हम ये सबक याद ना कर सके। अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे और अल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और इसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे।